کھوبرا گڑے، امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات، ورلڈ ٹائم امریکہ۔
امریکہ میں ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبرا گڑے کے استثناء کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی سیکیورٹی نے نامناسب صورت میں ان کی تلاشی لی اور ان کے خلاف کیس دائر کیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنی رہائش گاہ پر موجود ملازمہ کو غلط ویزے پر امریکہ بلایا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کے لیبر قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے، لیکن خبر اس وقت پھیلی جب پتہ چلا کہ کھوبرا گڑھے کی تلاشی نامناسب صورت میں لی گئی ہے۔ ہندوستانی حکومت نے فوری رد عمل دکھایا اور ہندوستان میں موجود امریکی سفارتکاروں کو حاصل استثناءات کو کل عدم قرار دیتے ہوئے امریکہ سے اپنے سفارتکار کو حاصل استثناء کے بحال ہونے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ نے اس درخواست کو پہلے منظور کیا، لیکن ان کے خلاف کیس دائر ہو جانے پر اسے مسترد کر دیا۔
کھوبرا گڑھے اس وقت ہندوستان میں ہیں، لیکن گزشتہ ایک مہینے میں امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کے مطابق تناؤ دور ہونے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اس پورے معاملے میں ہندوستانی حکومت اور عوام نے اپنے سفارتکار پر عائد الزام کو مسترد نہیں کیا ہے، بلکہ امریکی طرز عمل کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ہندوستان کی توہین قرار دیا۔ امریکہ میں مقیم ہندوستانی تجزیہ نگار سیما سروہی کا خیال ہے کہ امریکہ حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا تھا۔ ان کی نظر میں ہندوستانی حکومت اور عوام کا یہ رد عمل اس لیے تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی امریکی اس سے کہیں بڑے جرم میں ملوث ہوتا ہے تو امریکی حکومت اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت ہندوستان کے ہمسایہ ملک پاکستان میں ریمن ڈیوس کے مجرمانہ اقدامات ہیں۔ اس کیس میں امریکی حکومت نے پاکستانی سربراہوں پر دباؤ ڈال کر اس شخص کو رہا کروا لیا تھا۔
دوسری جانب بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہندوستانی حکومت نے اس سے قبل بھی دنیا بھر میں اپنے شہریوں اور حتیٰ کے عہدیداروں کی توہینوں پر خاموشی اختیار کر لی تھی، اور اس بار بھی اس کا رد عمل ہندوستان میں موجود امریکی سفارتکاروں کی کچھ سہولتوں کو ختم کرنا اور اس ملک کے سفارت خانے کے اطراف سے بیریکیڈ ہٹا دینے کی حد تک محدود رہا۔ اس سلسلے میں ہندوستانی وزیر خارجہ کا موقف بھی قابل غور تھا، جس میں انہوں نے امریکہ سے گلہ کیا ہے کہ اگر امریکی حکومت صحیح معلومات فراہم کرتی تو اس مسئلے کو جلد اور خاموشی سے حل کیا جا سکتا تھا۔ قابل غور ہے کہ ایڈورڈ سنوڈن کے انکشافات کے مطابق امریکی جاسوسی اداروں نے ہندوستان میں بھی وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں، اور اس کے باوجود ہندوستانی حکومت نے انکل سیم کو خوش رکھنے کے لیے اس مسئلے کو دبانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ امریکہ کے دیگر اتحادیوں نے اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ مصنف نے آخر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا اگر یہی توہین کسی روس یا چین کے سفارتکار کے ساتھ ہوئی ہوتی تو ان کی حکومتیں اسی سطح کا موقف اپناتی۔ ایرل شیرون کی شخصیت کی لیپا پوتی، ایشیا ٹائمز، ہانگ کانگ۔
8 سال کوما میں رہنے والے سابق صہیونی لیڈر ایرل شیرون کی موت نے مختلف ذرائع ابلاغ کے عزائم کو مزید واضح کر دیا۔ اس تناظر میں مغربی ذرائع ابلاغ نے اپنے حقیقی چہرے کو دکھاتے ہوئے جنگی جرائم میں ملوث شیرون کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور سی این این نے ان سے اپنی بھرپور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 11 جنوری کو ان کے اعزاز میں ایک خصوصی پروگرام پیش کیا۔ مقالے کے مصنف رمزی بارود نے اس تناظر میں لکھا ہے کہ شیرون تو کوما سے نکل کر موت کی گھاٹی میں اتر گئے، لیکن مغربی کارپوریٹ میڈیا نے ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی اپنی بد اخلاقی کے کوما میں لوٹیں لگا رہا ہے۔ سی این این نے اپنے اس خصوصی پروگرام میں شیرون کے اقدامات کو سراہا اور انہیں ایسا بلڈوزر بتایا کہ جو ہر حال میں اور ہر طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا تھا۔
سی این این نے شیرون جیسے خطرناک شخص کے جرموں پر لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے ایک افسانوی ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے۔ سی این این کا خصوصی تعزیتی پروگرام صرف اس کے پروڈیوسر اور مصنف کا کارنامہ نہیں، بلکہ اس خبری چینل کے طور طریقے اور پالیسی اور صہیونی حکومت کی جانب سے ان کو حاصل حمایت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس چینل نے بھرپور کوشش کی ہے کہ شیرون جیسے قاتل کو ایک عالمی ہیرو دکھایا جائے، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ تاریخ نہ تو قصاب بیروت یعنی ایرل شیرون کے خون سے رنگے ہاتھوں کو بھول سکتی ہے، نہ ہی ان بھیانک اقدامات کو جو اس شخص نے متعدد بین الاقوامی اداروں کی حمایت میں کیے۔ شیرون کو سن 1967 میں صہیونی حکومت کے جنوبی محاذ کی کمان سونپی گئی، جہاں اس نے غزہ میں موجود فلسطینی آبادیوں کو تباہ کر دیا، اور اس کامیابی پر اسے بلڈوزر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کارروائی کے دوران فلسطینیوں کے 2000 گھر تباہ اور 16000 فلسطینی بے گھر کر دیے گئے۔ شہرون کو فلسطینی شہری دہشت گرد اور مسجدیں اقوام متحدہ کے تعاون سے تیار شدہ اسکول اور فلسطینی پناہ گزینوں کے خیمے دہشت گردوں کے اڈے دکھائی دیے۔ شہرون کا خیال تھا کہ اسرائیل کی حفاظت ایک ہی صورت میں ممکن ہے، ایک پرتشدد تحریک کی موجودگی جس کا مقصد فلسطینیوں کا خاتمہ ہو۔
ایریل شہرون نے سن 1968 سے لے کر اپنی بیہوشی کے وقت تک غیر قانونی صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور اس ذریعے فلسطینیوں کے مکمل خاتمے کی کوشش جاری رکھی۔ یقیناً جس اقدام کی خاطر شہرون کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا وہ سن 1982 میں لبنان پر ان کا خونی قبضہ اور ان کے حکم پر فلانجسٹ افواج کے ذریعے فلسطینیوں کے صبرا اور شتیلا کیمپ میں قتل عام ہے۔ امریکہ کی مکمل حمایت سے فلسطین کی دوسری انتفاضہ تحریک کی سرکوبی اور یاسر عرفات کو نظر بند کرنا، وہ سب حقیقتیں ہیں جنہیں مغربی خصوصاً امریکی میڈیا نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ سب حقائق ہماری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن مغربی میڈیا اب بھی اس کوما سے نکلنا نہیں چاہتا۔ لیکن حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ شیرون یقیناً ایک ہیرو نہیں تھا۔
حضرت سکینہ کا حرم اقدس، جنگ شام سے پہلے اور بعد میں۔
افغان حکومت کو کروڑوں کی امداد ملنے کے باوجود کابل کے عوام کی یہ بدحالی، رقم کہاں جا رہی ہے؟
مصر میں شدید تشویش اور حکومت سے خوف کے ماحول میں نئے آئین پر ریفرنڈم کے انعقاد کی ایک جھلک۔
دمشق کے مضافاتی علاقے مزایا میں 400 سے زیادہ دہشت گردوں نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے۔
امریکی وزیر خارجہ کا اپنے روسی ہم منصب کو خلاف معمول دیا گیا تحفہ پیرس اجلاس میں چیمی گوئیوں کا موضوع بن گیا۔
فلم فیسٹیول گولڈن گلوب 2014 کی تقریب کے دوران ریڈ کارپٹ کے نیچے پانی کا پائپ پھٹ گیا، ریڈ کارپٹ پانی سے تر۔
سن 2013 کا بہترین فٹ بال کھلاڑی منتخب ہونے والے رونالڈو سوئٹزرلینڈ میں گولڈن بال ایوارڈ حاصل کرتے وقت جذباتی ہو گئے۔
ڈوبتی کانگریس کو پرینکا کا سہارا، عالمی سہارا ہندوستان۔
دہلی سمیت 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج نے جس طرح سیاسی منظرنامے کو بدلا ہے، اس نے قومی سطح کی دونوں ہی پارٹیوں کو اپنا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ سیاسی منظرنامہ دراصل عام آدمی پارٹی نے دہلی میں اپنی موجودگی کا احساس دلا کر بدلا ہے، جس کے بعد یہ سوال موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ کیا لوک سبھا انتخابات میں راہل کوئی کرشمہ دکھا پائیں گے، جبکہ ریاستی انتخابات میں انہیں ناکامی ہاتھ آئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ راہل لوک سبھا انتخابات کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، جبکہ ان کی معاونت کے لیے ان کی بہن پرینکا گاندھی بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ لیکن کیا یہ بھائی بہن مرکز کی یو پی اے حکومت، جو دو بار اقتدار میں رہ چکی ہے، کو تیسری بار بھی کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟
5 ریاستوں کے انتخابی نتائج کے بعد جس طرح کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی نے عام آدمی پارٹی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہا تھا کہ پارٹی اپنا انتخابی منشور عوامی مشورے سے جاری کرے گی، اس کے لیے ملک بھر سے تقریباً 200 شخصیات کو دہلی کے جواہر بھون میں بلایا گیا اور ان کے خیالات سنے گئے۔ لیکن کیا محض انتخابی منشور کو عوامی مشورے سے تیار کر دینا ہی کامیابی کی دلیل ہے؟ یہ بھی کم اہم نہیں ہے کہ راہل گاندھی کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کرنے کے اعلان سے پہلے کافی تیاریاں کی گئی ہیں تاکہ صحیح وقت پر انہیں یہ ذمہ داری سونپ دی جائے۔ اگر یہ صحیح وقت ہے، جیسا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے نام کا اعلان کر کے پارٹی انتخابی مہم میں حصہ لے، تو یہ بات بھی اتنی ہی اہم ہے کہ راہل گاندھی کیا پورے ملک میں پارٹی کے خلاف بنے ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی جیسے معاملوں سے کانگریس کی جو امیج خراب ہوئی ہے کیا اس کو دور کرنے کے لیے وہ تیار ہیں؟
راہل گاندھی ایک 42 سالہ نوجوان ہیں، اس لحاظ سے سیاست میں نوجوانوں کا دخل بڑھا ہے۔ اکھیلیش یادو اگر نوجوان ہیں تو عام آدمی پارٹی بھی نوجوانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، خود اروند کیجریوال بھی اسی عمر کے ہیں۔ یہ تینوں ہی پارٹیاں اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے سیکولر ہیں اور ان کے پیش نظر نوجوان طبقہ ہی ہے، جبکہ فستائی طاقتوں میں نوجوان قیادت اور ان کی موجودگی کا فقدان دکھائی پڑتا ہے۔ اس صورتحال نے فستائی طاقتوں کو پریشان کر دیا ہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ مودی کا کرشمہ بھی پارٹی کو اقتدار کی سیڑھی تک نہیں پہنچا سکے گا۔ مسلمان جو کہ اس بنیاد پر کانگریس سے جڑا ہوا تھا کہ وہی بی جے پی کو روک سکتی ہے، اس کے سامنے اب عام آدمی پارٹی ایک بہتر متبادل کی شکل میں موجود ہے۔ کیا کانگریس اس ووٹ بینک کو اپنی طرف دوبارہ کھینچ سکے گی؟ کیا پرینکا کی سیاست میں آمد مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوگی یا محض ایک انتخابی ہتھکنڈا ثابت ہوگی؟ کل ملا کر صورتحال کافی دلچسپ ہے اور بدلے ہوئے سیاسی منظرنامے میں نئی نسل کا رول اہم ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نئی نسل کی نمائندگی راہل گاندھی کرتے ہیں یا اروند کیجریوال۔ پاکستان میں قرضوں کی معیشت کے اسباب کیا ہیں؟ فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صاف کہا کہ حکومت کشکول گدائی نہیں توڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کشکول توڑنے کے بجائے ہمیں مزید قرضے لینے ہوں گے، کیونکہ حکومت کو 14,800 ارب روپے کے قرضے ورثے میں ملے ہیں۔ صدر نے کہا کہ قرضے ہمارے لیے افیون کا نشہ بن چکے ہیں، اس نشے سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں مزید افیون کھانی ہوگی۔
پاکستان کی سیاست کا یہ عجیب پہلو ہے کہ یہاں جو اقتدار میں آتا ہے یہ ضرور کہتا ہے کہ اسے مسائل ورثے میں ملے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تھے تو کہا کرتے تھے کہ انہیں تباہ حال معیشت ورثے میں ملی۔ پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت اقتدار میں آئی تو اس نے بھی قوم کو یہی بتایا کہ اسے خرابیاں ورثے میں ملی ہیں۔ اب صدر ممنون حسین نے یہی راگ الاپا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مسائل کا ورثے میں ملنا طے ہے تو پاکستان کے حکمراں، بالخصوص سیاسی حکمراں، حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم اقتدار میں آئے تو ہمیں مسائل ورثے میں ملیں گے اور ہم کوئی مسئلہ فوراً حل نہیں کر سکیں گے؟ جہاں تک کشکول گدائی توڑنے کا تعلق ہے تو اس کا دعویٰ خود میاں نواز شریف نے کیا تھا۔ بلا شبہ قرضوں کی معیشت میاں نواز شریف نے تخلیق نہیں کی، لیکن انہوں نے کشکول گدائی توڑنے کا دعویٰ خود کیا تھا۔ تاہم جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کشکول گدائی بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔
مغربی دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس نے اپنی عسکری طاقت کو ہی نہیں، اپنے علم اور اپنی تہذیب تک کو اپنے سیاسی غلبے اور دوسری قوموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چنانچہ مغرب کے مالیاتی ادارے پہلے دن سے ایک نو آبادیاتی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کی معیشت اگر قرضوں کی معیشت بن گئی ہے تو اس کی پشت پر مغرب کے مفادات موجود ہیں۔ قرض دینے والوں کا کردار قرض دینے تک محدود ہوتا ہے، لیکن مغرب کے مالیاتی اداروں نے قرض دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو اپنے مقامی مسائل کے سلسلے میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کا حل بھی قبول کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے مسائل کیا ہیں یہ بات پاکستان کے لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن اہل مغرب نے اس سلسلے میں مقامی دانش کو کبھی بروئے کار نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ اب ہمارا بجٹ بھی مغرب کے اقتصادی ماہرین تیار کرتے ہیں۔ مغرب کے ماہرین ہی بتاتے ہیں کہ بجلی اور گیس کے نرخ کیا ہوں گے اور قرضوں کی اقساط کب کب ادا کی جائیں گی۔ اس آخری نقطے کی اہمیت یہ ہے کہ بہت سے اقتصادی ماہرین کے نزدیک آئی ایم ایف کے قرض کے باوجود ہماری معیشت اس لیے بہتر نہیں ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے قرضوں کی ادائیگی کا دورانیہ انتہائی کم رکھا ہے، چنانچہ ہمارے پاس مالی وسائل جمع ہی نہیں ہو پاتے، جمع ہوتے ہیں تو قرض کی نئی قسط کی ادائیگی کا وقت ہو جاتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی. جیو اردو.
مطالعہ قرآن و اسلام اور تاریخ و مذہب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین و زماں، کون و مکان، جبرائیل و میکائیل، بہشت و برزخ اور ملائکہ سے قبل بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تھا، اور رب کی تمام تخلیقات کی بنیاد و اساس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ وجہ ہے کہ رب نے اپنے حبیب کا ذکر نہ صرف تمام الہامی مذاہب کی روحانی کتب میں کیا بلکہ کتاب الحکمت، قرآن کریم، فرقان مجید کو بھی ذکر مصطفیٰ سے مزین رکھا. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دراصل عشق الہی کی جانب رغبت اور صراط مستقیم کی جانب سفر کی بنیاد و اساس ہے، اور جب تک راہ کی شناخت نہ ہو، اس پر چلنے کے لیے درست رہنمائی نہ ہو، منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. اسی لیے رب نے اہل ایمان کو قرآن کریم کی شکل میں بہشتی منزل تک پہنچنے کی جو راہ دکھائی ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت رہنمائی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کی ضمانت بھی ہے.
خالق کو اپنے محبوب کے ذکر کو آسمانوں سے باہر پھیلانا اور تمام جہانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے معمور کرنا تھا، کیونکہ سبب تخلیق کائنات بھی یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ رب نے اپنے ذکر کے ساتھ محمد کے ذکر کو لازم کر دیا، اور اذان و نماز کو بھی اس ذکر سے مشروط کر کے اس ذکر کو ہر لمحہ ہر ساعت کے لیے لازم بنا دیا، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے ہر خطے میں ہر لمحہ وقت مختلف ہوتا ہے، اور اذان و نماز سورج کی چال و رفتار کے حساب سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں اذان و نماز ہوتی رہتی ہے. اور یہ کہا جائے کہ وقت کے ہر لمحے میں دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذان و نماز ہوتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی جاتی ہے.
جشن ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ انفرادی و اجتماعی سطح پر اسلام کے حقیقی تصور کو اجاگر کر کے اپنے کردار و عمل کی اصلاح کی فکر کے ساتھ اللہ کی بندگی کا حق ادا اور احکامات الہی پر عمل یقینی بنایا جائے. 12 ربیع الاول تاریخ انسانیت میں وہ متبرک گھڑی ہے جس میں آفتاب رسالت کی روشنی نے جہان کو گمراہیوں اور تاریکیوں سے نکالا، اور رب ذوالجلال نے سسکتی ہوئی انسانیت کو رحمت للعالمین کی نعمت سے نوازا، جن کی ذات تمام بنی نوع انسان کے لیے نعمت، رحمت اور مشعل راہ ہے. اور اگر مسلمان حقیقی معنوں میں رب کی عبادت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت پر بھی عمل پیرا ہو جائیں، تو ہمارا معاشرہ حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بن جائے گا.